الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. یہ جو خطاب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہودیوں کو ہے، تمام زمانے کی یہودیوں کو یہ خطاب نہیں ہے، اور یہ خطاب ان کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا گیا کہ وہ لوگ حضور کو پہچانتے تھے کہ یہی آخری نبی ہے، لیکن حضور کو یہ لوگ مانتے نہیں تھے، ایمان قبول نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان لوگوں کو یہ بات کہی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ایک غلط دعوے کی اس آیت میں تردید ہے. ان کا غلط دعویٰ کئی صورتوں پر منقسم تھا. نمبر ایک، ہم یہود کے سوا کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے، وہ یوں کہتے تھے کہ ہم یہود اور عیسائی کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. نمبر دو، ہمارے اعمال اور ہمارے اقوال کیسے بھی ہوں گے پھر بھی ہم کو تو جنت میں ہی جانا ہے. نمبر تین، جنت ہماری خاندانی میراث ہے. نمبر چار، ہم مذہب یہود اور عیسائیت پر ہے، یعنی دین حق پر ہے ہم. نمبر پانچ، ہم میں جو عاصی اور گنہگار لوگ ہیں ان کو تھوڑی بہت ہلکی پھلکی سزا ہوگی. نمبر چھ، یہود دین حق پر نہیں تھے، منسوخ دین پر تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے یہ سب غلط غلط بے بنیاد دعوے تھے جو نہایت مذموم اور برے ہیں. ایک مرتبہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو ارشاد فرمایا، اگر تم تمہارے دعوے میں سچے ہو کہ جنت ہمارے لیے خاص ہے تو ایک مرتبہ ایک دعا کرو، بس ایک ہی مرتبہ دعا کرو. کہنے لگے کیا دعا ہم کرے ابو القاسم، حضور کو یہ لوگ ابو القاسم کہتے تھے، تو کہا یہ دعا کرو، اللہم امیتنا، اے اللہ ہم کو مار ڈال. اتنی دعا ایک مرتبہ کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کے خاموش ہو گئے، ڈر گئے، گھبرا گئے دل میں. اگر واقعی دل کے اندر آرزو کرتے تو زبان سے ظاہر کرتے، لیکن دل میں آرزو آئی نہیں، زبان سے اظہار نہیں ہوا، ڈر گئے، گھبرا گئے اس طرح کی دعا اور آرزو کرنے سے. تو اس آیت میں ان کو صاف لفظوں میں خطاب کیا گیا ہے کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہیں اللہ کے یہاں خاص طور پر، اب آخرت کے اندر تو جنت جہنم دونوں شامل ہیں، لیکن آخرت معرب باللام لا کر کے سیوتی نے جنت مراد دی، کیونکہ ان یہودیوں کا دعویٰ جنت پر تھا، اسی لیے اس سے جنت کو مراد لیا گیا. خالصہ کے معنی خاص، تمہارے لیے خاص ہے، تمہارے سوا کوئی جنت کا حقدار ہے ہی نہیں. من دون الناس، لوگوں میں تو کسی کو بیچاروں کو جنت تمہارے زعم کے مطابق دیکھنے تک کو نہیں ملنے والی، ایسا تمہارا زعم ہے. تب ایک کام کرو، فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ، موت کی آرزو کرو. کیوں موت کی آرزو کرنے کی؟ موت کی آرزو اس لیے کرنے کی کہ جنت تک پہنچانے کا ذریعہ موت ہی تو ہے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں جنت تک لے جانے کا. اسی لیے موت کی آرزو کرو اور مر کر کے خدا کی جنت میں چلے جاؤ، یہ ان کو کہا جا رہا ہے. فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو۔ خاص طور پر جب غزوہ بنو نذیر ہوا اور تم کو جلا وطن کر دیا گیا تو تمنا کرو کہ دنیا میں جلا وطنی کی سزا اس کے بجائے جنت میں جا کے مزے کرے۔ بنو قریظہ کے اندر قتل اور قید کی سزا ہوئی تو ایسی ذلتی کی سزا کیوں برداشت کرنے کی، مرو نے جاؤ جنت میں، نے وہاں جا کے رہو آرام سے۔ تو اس طرح تمہارے اوپر قتل، قید اور جلا وطنی، جزیہ، یہ سب سزائیں عائد کی گئی۔ ایسی ذلتی والی زندگی کیا کرنے کی، اس سے بہتر ہے کہ جاؤ جنت میں اور جا کر کے مزے سے رہو۔ فتمنوا الموت، اب تو تم کو آرزو کرنی کرنی چاہیے، ان کن تم صادقین، اگر تم تمہارے دعوے میں سچے ہو تو۔ یعنی دعویٰ کیا تھا، جنت ہمارے باپ کی میراث ہے، وہ ہم کو ہر حال میں مل کے ہی رہے گی، تو جاؤ نہ مر کے جاؤ جنت میں۔ تمنا کے ساتھ دو شرطیں لگی ہوئی ہیں، کیا؟ پہلی دوسری کے لیے قید بن رہی ہے۔ دراصل ایک نحوی قانون کی طرف اشارہ کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، جب دو شرطیں جمع ہو جائے اور جزا درمیان میں ہو، دو شرطیں جمع ہو جائے اور جزا درمیان کے اندر ہو، تو شرط اول شرط ثانی کے لیے قید بندی ہے، شرط اول شرط ثانی کے لیے قید بندی ہے۔ یعنی اس کے معنی کو تمام کرنے والی ہوتی ہے، یعنی شرط اول شرط ثانی کے معنی کو کامل اور پورا کرنے والی ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں بھی اسی طریقے سے ہوا، کیسے ہوگا، ان صدق تم، اگر تم سچے ہو، فی زامکم، تمہارے خیال میں، انہا لکم، وہ جنت تمہاری ہی ہے، ایک ہو گئے۔ ومن کانت لہو یوسروہا، اور کوئی چیز کسی کے لیے ہوتی ہے تو آدمی اسی کی اسی کو ترجیح دیتا ہے، بھائی کوئی یوں کہہ رہے کہ میرے لیے تو قورمہ پلاؤ بھی ہے، تو اسی کو ترجیح دے نا، کائی کو یہ کڑی کھچڑی میں پڑا رہتا ہے۔ یہ ہے یو سیرو ہا کا مطلب، ول منہ سیرو الیہ الموت، اور جنت تک پہنچانے والی چیز موت ہے۔ تو اب آرزو کرو نا، تم لوگ کیوں آرزو کرتے نہیں ہو، تمنا ہو اس جنت کی، آرزو کرو، تمنا کرو، لیکن یہ لوگ کبھی بھی جنت کی آرزو نہیں کریں گے۔ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جیسے وہ لن 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 استعمال کرتے ہیں، لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، تو اللہ نے جواب بھی ایسا ہی دیا کہ وہ کبھی بھی کسی حال میں بھی موت کی تمنا کریں گے ہی نہیں۔ اور تمنا نہ کرنا دعوے کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے، ان کنتم صادقین، تمن اگر وہ دعوے میں سچے ہوتے تو تمنا کر دے، لیکن تمنا نہ کرنا یہ دعوے میں جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ اور وہ جو آپ کو کہا گیا وہ کوئی سوال اشکال کر سکتا ہے نا، کہ تمنا کا تعلق دل سے ہے، ہو سکتا ہے کہ بنو اسرائیل نے دل میں تمنا کی ہو کہ مرے اور جاوے جنت میں، تو اگر دل میں آرزو ہوئی ہو تو کبھی تو زبان سے اظہار کرے، لیکن کبھی اظہار تک نہیں کیا، اس لیے معلوم ہو کہ دل میں آرزو اور تمنا بھی نہیں آئی تھی ان لوگوں کو۔ بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کے سبب جو ان کے دونوں ہاتھوں نے پہلے آگے بھیج دیے ہیں، کون سے کرتوت، من کفرہم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور یہ انکار کذب کے لیے لازم ملزوم ہے، اگر سچا مانتے تو اقرار کرتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کافروں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ فَيُجَازِيهِمْ، لہذا اللہ ان کو آخرت میں ان کے کرتوت کی سزا دیں گے۔ دیکھو یہاں علم الہی کو ظاہر کرنا آیت میں مقصود نہیں، یاد رکھنا کہ اللہ ظالموں کو جانتے ہیں، سن لو، یہ علم الہی ظاہر کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود ہے سزا کو بتلانا۔ اس لیے سیوطی نے فَيُجَازِيهِمْ نتیجہ نکالا، ورنہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اس کو اظہار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اصل بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے والے ہیں۔ چلو،
آپ ان یہودی سے فرما دیجئے کہ اگر آخرت کا، اگر یعنی جنت تمہارے لیے خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں جیسا کہ تم گمان کرتے ہو، تو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھلا دو۔
وینڈا ساؤتھ افریقہ میں ایک شہر ہے، وہاں ہمارے، میں بھی کئی مرتبہ گیا ہوں، ہمارے استاد مولانا سلیمان صاحب چوکسی احمد برکا تو ہم بھی جاتے رہتے ہیں، تو ایک مرتبہ مسلسل 3 دن رمضان میں حور پر بیان کیا، جنت کی حوریں کیسی ہوگی، کتنی تعداد میں ملے گی۔ تو وہ آدمی دعوت کرنے کا بھی بہت شوقین ہے، تو استاد کی وہاں دعوت تھی، کہ مول صاحب کال کے دن حور نو بیان بند کرو، تو یہ تو ہوں فانٹو کھائی نے مری جاؤ، میں نے وہ یاد آتی ہے۔ جی،
موت کی تمنا کے ساتھ دو شرطیں معلق ہے، بہی طور کی پہلی دوسرے کے لیے قید ہے، یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہیں اور جس کے لیے وہ ہو تو اس کو ترجیح دیتا ہے، اور جنت تک پہنچانے والی چیز موت ہی ہے، تو تم اس کی تمنا کرو۔ وہ یہود کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کرے گے ان کاموں کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بیچ چکے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ سے، اور یہ ان کا انکار کرنا ان کے کسب کو مستلزم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین کو یعنی کافرین کو خوب جانتے ہیں، سو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافرین کو سزا دے گا۔
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان یہودیوں کو تم پاؤ گے کیسا کہ بہت زیادہ لالچو ہے تمام انسانوں کے مقابلے میں زندگیاں پانے کے، علا حیا، زندگیاں لمبی لمبی ہوئے، اس کے سب سے زیادہ لالچو دنیا کے اندر یہود لوگ ہیں، جتنی بھی ایسی ایسی دوائیں ایجاد ہوتی ہیں وہی لوگ کرتے رہتے بیٹھے بیٹھے، چونکہ ان کو لمبی زندگی جینے کی آرزو ہے، اس واسطے لام قسم ہے لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ لالچی ہے، مشرکین سے بھی زیادہ لالچی۔ کیوں مشرکین سے بھی زیادہ لالچی؟ دیکھو الناس میں مشرکین بھی شامل ہیں، لیکن من الذین اشرکوا کا خصوصی تذکرہ اس لیے ہوا کہ مشرکین تو مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل ہی نہیں ہیں کہ پھر وہ وہاں اس طرح کی چیزوں کی لالچ رکھے، اسی لیے ان کو تو دنیا جو ملی، جتنی ملی، جتنی لمبی ملی، وہ اچھا مشرکین کو تو، کیونکہ وہ تو مرنے کے بعد زندگی کے قائل ہی نہیں، سب کچھ ان کی نظر میں یہ دنیا 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 ہے، اسی لیے وہ اور زیادہ لمبی زندگی کے وہ لوگ لالچو ہیں، لیکن یہود ان سے بھی زیادہ بڑے لالچو ہیں۔ یہ جو ہے بلاغتی انداز ہے کلام الہی کے اندر، جسے کہتے ہیں نا کہ طول شب فراق سے 2 گز بڑی ہے، تو شب فراق ہی اتنی لمبی ہوتی ہے اور اس کے اوپر 2 گز بڑی ہوئے تو پھر کتنی لمبی ہو جائے، اس طریقے سے یہ کلام ہے، ایک بلیغ انداز ہے۔ المنکرین للباس علیہا، کہ جو لوگ مرنے کے بعد زندگی کا انکار کرتے ہیں، لعلمہم، اس لیے کہ یہود یہ بات جانتے ہیں کہ مرتے ہی جہنم میں ان کو لوٹ کر کے جانا ہے، دون المشرکین، مشرکین اس بات کو نہیں مانتے کہ مر کے جہنم میں جانا ہے، کیوں؟ لانکارہم لہ، وہ تو اس کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے ہی نہیں، اس لیے یہ لوگ مشرکین سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کے لالچو ہیں، بڑے خطرناک لالچو ہیں۔ دیکھو مشرکین مختلف قسم کے ہیں، کوئی ایک گروہ نہیں ہے، فوز القبیر میں پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین باس بادل موت کے منکر تھے. ہمارے زمانے کے اندر جو مشرکین ہیں ان کی بہت بڑی تعداد باس بادل موت کے قائل ہے, وہ آواگون کہتے ہیں, اور وہ لوگ جنت سورگ کے نام سے, جہنم نرک کے نام سے اس کے وہ لوگ قائل ہیں, اعتراف کرتے ہیں. تو الگ الگ اقسام ہیں ان لوگوں کے بھی. جی.
اور وہ یہود اور آپ ان یہودیوں میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ دنیاوی زندگی کے حریص پاؤ گے, بلکہ مشرکین سے بھی زیادہ جو کہ بعض بادل موت کے منکر ہے.
یود احدہم لو یعمر الف سنہ, تمنا اور چاہت اور آرزو ان میں سے ہر ایک کی یہ ہیں کہ ان کو 1000 سال کی عمر دے دی جائے. ہر ایک یہودی دنیا میں 1000 برس زندہ رہے, یہ ان کی آرزو اور تمنا ہے. الف سنہ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, فائل تو اسم ہوتا ہے اور یہاں یعمر فعل ہے جو جملہ ہے, اسی لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ لو مصدریہ جو آیا ہے وہ ان کے معنی کے اندر ہے, اور اس لو مصدریہ نے جو ان کے معنی میں ہے وہ اپنے سیلے کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں یودو کا مفعول واقع ہو رہا ہے, اور یودو کا جب مفعول واقع ہو گیا تو اس میں مفعول اسم فائل بننا صحیح ہو گیا. اسی لیے گویا کہ اس نے اس کو مصدری معنی میں لے جا کر, گویا کہ یعمرو فعل ہونے کے باوجود مصدری معنی کے اندر ہے, اور مصدری معنی کے اندر آ کر کے یودو کا وہ مفعول بن رہا ہے, اسی لیے وہ اسم والی بات جو ہے باقی نہیں رہے گی. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر, یعنی جب وہ مصدر کی تعویل میں آ کر کے اس میں مفعول بن گیا تو اب اس کا فائل بننا صحیح ہو گیا. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر, یعنی 1000 سال کی زندگی ان میں کسی کو بھی مل جاوے تو بھی وہ اس کو اللہ کے عذاب سے دور کر کے بچانے والی نہیں ہے. مزحزحن کا ترجمہ سیوطی نے کیا مبعد سے, دور کرنے والا, بعید کرنے والا نہیں ہے اس کو جہنم کی آگ سے. اگر لمبی عمر کی وجہ سے کوئی آدمی جہنم کی آگ سے بچ جاوے تو سب سے لمبی عمر اس کائنات میں ابلیس کو حاصل ہے, تو ابلیس جہنم سے بچ جانا چاہیے. لیکن ابلیس جب جہنم میں جائے گا, جلے گا, تو معلوم ہو کہ لمبی عمر کی وجہ سے کوئی آدمی جہنم سے نجات پا سکتا نہیں ہے. اسی لیے یہ لوگ کتنی بھی لمبی زندگی کی آرزو کرے وہ ان کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 114 سال ہے, تو کسی نے ان کو پوچھا حضرت یہ 1400 سال کی عمر کیسی لگی, تو ارشاد فرمایا کسی کے مکان کے 2 دروازے ہوئے, ایک آگے والا ایک پیچھے والا, آگے والے دروازے سے داخل ہوا اور پیچھے والے دروازے سے نکل گیا, ایسی 1400 سالہ عمر دنیا میں معلوم ہوئی. اسی لیے لمبی زندگی یہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ نہیں, لمبی زندگی اسی وقت رحمت بنتی ہے جبکہ حدیث میں آتا ہے من طال عمره وحسن عمله, عمر بھی لمبی عمل بھی اچھے, تو لمبی زندگی فائدہ مند ہوا کرتی ہے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون, جو عمل تم لوگ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں. یعملون تعملون دونوں قرات آئی ہے, لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے. جی.
ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال جیوے. لو مصدر دیا ہے ان کے معنی میں, اور اپنے سیلے کے ساتھ مصدر کی تعویل میں ہو کر یوتو کا مفعول ہے, حالانکہ دراز یہ عمر ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی.
ابھی 20-25 روز پہلے ہماری ایک نانی کا انتقال ہوا, یعنی نانی کی حقیقی بہن 107 سال کی عمر میں انتقال ہوا. جب ادھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سملک تشریف لائے تو اس وقت ان کی عمر 6 سال کی تھی, اور کمال یہ تھا کہ ابھی 1 سال پہلے تک بلا چشمہ روزانہ وہ 5 پارے پڑھتے تھے. 105-5.5 تک تو چشمہ ہی نہیں آیا, روزانہ 5 پارے کی تلاوت کا معمول. تو لمبی عمر اور حسن عمل ہو تو آدمی کو جو ہے فائدہ مند ہے. جی,
یوں عمر مزہ ان کا فائل ہے, یعنی کامیاب. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کو خوب اچھی اور جو لوگ اور وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں, یا اور تاکہ ساتھ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا.
قل من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ. شان نزول بتلاتے ہیں, مدینہ منورہ کے قریب میں ایک آبادی ہے فیدق, وہی باغ فیدق کی میراث کا مسئلہ جو کم وقت شیعوں نے جو ہے اٹھا رکھا ہے سیدنا حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے خلاف. تو یہ فیدق ایک یہودیوں کی آبادی تھی, وہاں ایک بڑا یہودی پادری ربی رہتا تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سوریا, کانا تھا, یہ بڑا یہودی عالم تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زمین تھی اوالیے مدینہ میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمین کی نگرانی دیکھ بھال کے لیے وہاں تشریف لے جاتے تھے حوالے میں, تو یہودیوں کے مدرسوں سے آپ کا گزر ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں کبھی کبھی آپ رک جایا کرتے تھے, اور رک جانے کا مقصد یہ تھا تاکہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو عبارتیں آئی ہیں وہ سنیں, اور حضور کی محبت اور عقیدت اور یقین میں اور اضافہ ہو رہے کہ ہمارے حضور وہی ہے جن کے بارے میں تورات میں بشارت آئی تھی, وہی نبی ہے. اس کے لیے کبھی کبھی وہاں رکتے تھے اور ان کی عبارتوں کو سنتے تھے. تو ایک مرتبہ یہودی لوگ کہنے لگے ہمیں آپ سے بہت محبت ہے, حضرت عمر کو کہنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا, خدا پاک کی قسم مجھے تم سے ذرہ بھی محبت نہیں ہے, میں یہاں رکتا ہوں اسی لیے تم دعویٰ کرتے ہو محبت کا, میرا یہاں رکنا اسی لیے تاکہ تورات میں حضور کے متعلق جو صفات بیان کیے گئے وہ میں سنوں اور میرے دل میں حضور کی محبت میں اور اضافہ ہوئے, اسی لیے میں تو یہاں رکتا ہوں. ایک مرتبہ عبداللہ ابن سوریا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے لگا کہ یہ جن کو تم نبی مانتے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پاس وحی کون لاتا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا جبرائیل وحی لاتے ہیں. تو اس پر وہ عبداللہ ابن سوریا اور دوسرے یہودی کہنے لگے کہ وہ تو ہمارے دشمن ہیں, جبرائیل کا ہمارے بھی دشمن ہیں, ہمارے باپ داداؤں کے بھی دشمن ہیں. پھر کہنے لگے وہ یہودی, حضرت عمر نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ ان دونوں حضرت جبرائیل میکائیل ان کا اللہ کے یہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ تو یہودی کہنے لگے کہ جبرائیل اللہ کی داہنی طرف ہوتے ہیں, میکائیل اللہ کی بائیں طرف ہوا کرتے ہیں, یعنی جبرائیل اللہ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا یہ ان کے دائنے ہاتھ ہیں, یعنی نہایت قریبی ہے ان کے معاون ہے. تو کہا جبرائیل یمین میں, میکائیل شمال کے اندر, اور دونوں میں عداوت اور دشمنی ہے. تو حضرت عمر فرمانے لگے جیسا تم کہتے ہو اگر یہ صحیح بات ہے تو دونوں میں دشمنی ہونی نہیں چاہیے، کہ ایک اللہ کی دائنی طرف ہو ایک اللہ کی بائیں طرف ہو تو دشمنی ہونی نہیں چاہیے، یہ تو کمال محبت کی علامت ہے کہ ایک کو دائیں رکھا ایک کو بائیں رکھا۔ بہرحال ان یہودیوں نے کہا کہ وہ تو دشمن ہیں ہمارے، اور بعض روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ کہنے لگے کہ اگر میکائیل وحی لاتے ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہم ضرور ان کی وحی اور نبوت پر ایمان لے آتے۔ کیوں بھائی ایسا؟ تو کہا جبرائیل ہمارے باپ داداؤں کے اوپر جب بھی عذاب آیا جبرائیل ہی لے کے آتے، جب ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا تھا زمانے ماضی میں اور ان کے سر پہ طور پہاڑ معلق کیا گیا، یہ سب کاروائی جبریل ہی کرتے، اسی لیے ہم ان کی لائی ہوئی وہی پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ میکائیل کا وہ بارش برسانے کے نظام پر مقرر ہے، کھیتیاں اگانے کے نظام پر مقرر ہے، وہ ہریالی والے فرشتے ہیں، وہ بارش اور رحمت والے فرشتے ہیں، وہ امن اور سلامتی لے کر کے تشریف لاتے ہیں، اسی لیے میکائیل اگر وہی لاوے تو ہم ان ضرور ان کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ ایک اور بات بعض مفسرین نے لکھی کہ یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ میکائیل یہ وہی لانے والے فرشتے ہیں اور جبرائیل عذاب وغیرہ پر معمول فرشتے ہیں، یہ یہود کے یہاں ماننا تھا، اسی لیے ان لوگوں نے یہ بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر میکائیل وہی لاتے ہوتے تو ہم ایمان لاتے ان پر۔ ایسے بخاری کی روایت کے اندر بھی پڑھنے کا ملے گا کہ اس طریقے سے ان لوگوں نے جبرائیل امین کے ساتھ دشمنی کی باتیں کہی کہ وہ تو ہمارے دشمن ہیں، تو اس کا جواب اس آیت کے اندر دیا گیا۔ عبداللہ ابن سوریہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا یا حضرت عمر کو پوچھا فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ وہی لاتا ہے، تو کہا جبرائیل، تو کہنے لگے وہ تو ہمارے دشمن ہیں عذاب لاتے ہیں۔ ولو کان میکائیل لآمنا، میکائیل وہی لاتے ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے، اس لیے کہ وہ تو خوشحالی لے کر آتے ہیں سلامتی لے کر آتے ہیں۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا ان یہودیوں کو کہو کہ جو آدمی جبرائیل کا دشمن ہے تو غصے کے مارے مر جائے، فلیمت غیظن۔ یہ جواب نکالا سیوطی رحمتہ اللہ علیہ، جبرائیل کا دشمن ہے تو دشمن بنا رہے اور دشمنی کے اندر گھٹ گھٹ کے جل جل کے تو مر جا، تیری دشمنی سے جبرائیل کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے بلکہ تو اندر اندر گھٹ گھٹ کے مر۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے ان سے بہت دشمنی ہے، فلاں کو آپ سے بہت دشمنی ہے، او ہمیں دینی، ہمیں کیا لینا دینا، ہمارا دل صاف ہے، اب وہ ہماری دشمنی میں جل کے خاک ہو جاوے ہمیں کیا لینا دینا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اگر یہود کو جبرائیل سے دشمنی ہے تو دشمنی میں جل جل کے مرے یہ لوگ، مرنے دو ان کو۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس لیے کہ جبرائیل قرآن آپ کے قلب اطہر کے اوپر جو اتارتے ہیں بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے لاتے ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ معنی اور الفاظ کا اصل ادراک قلب سے ہوتا ہے، فإنه نزله على قلبه، الفاظ کا ادراک معنی کا ادراک اصلا قلب سے، دوسرے اعضا تو آلات اور ذرائع ہیں، جیسے کان سے سننا آنکھ سے دیکھنا یہ سب ذرائع ہیں، اصل ادراک قلب کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے۔ تو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، گویا جواب یہ دیا گیا کہ قاصد کو مت دیکھو کلام کو دیکھو، کون لے کے آیا تمہیں کیا لینا دینا، کلام الہی دیکھو نا کہ کیا کلام آیا اللہ تعالیٰ کے یہاں، رسول کو مت دیکھو مرسل کو دیکھو، مرسل ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کو دیکھو، جبرائیل اگر عذاب لاتے تو اپنی مرضی سے تھوڑے لاتے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اس لیے لاتے. تو اصل دیکھنا ہے اللہ کے حکم کو، نہ کہ لانے والے قاصد کو. اب اعلان لے کر کے کوئی آیا کہ بھائی سب طلبہ جو ہے سنیچر تک میں استورا پھروا دے رہے، تو جو بیچارہ دفتر کا خادم اعلان لے کے آیا آپ ٹوٹ پڑو اور دے دنا دن چالو کرو اس کو، ایسے اعلان لاتا ہے ہم وقت کہیں گا، تو وہ بیچارے کا کیا قصور؟ جاؤ نا آگے جہاں سے حکم آیا ہے وہاں، وہ بیچارے غریب کو کیوں تم لوگ پریشان کر دے. تو اس طریقے کا یہ معاملہ ہے. تو مصدقا لما بین یدی، قرآن کی خوبی یہ ہے کہ وہ پہلی والی کتابوں کو سچا بتلاتا ہے، وہ ہدی، اور یہ گمراہی سے ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہے. گویا کہ اس آیت کے اندر بتلا دیا گیا کہ جبرائیل کو قرآن لانے کا اپنے طور پر ذاتی کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ کام انجام دیتے ہیں. جی
نے سجیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ وحی لاتا ہے، تو جواب دیا کہ جبرائیل. تو فرمایا کہ تو کہا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو عذاب لاتے ہیں، اور اگر وہی لانے والا فرشتہ اگر حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے، اس لیے کہ وہ تو خوشحالی اور سلامتی لاتے ہیں. تو یہ آیت نازل ہوئی. آپ ان یہودیوں سے فرما دیجئے کہ جو شخص بھی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے تو وہ غصے کے مارے مر جائے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کے قلب پر اتارا، جو کہ اپنے سے اگلی کتابوں کو سچا بتلانے والا ہے.
لما بین یدی، دو ہاتھ کے آگے، اور دو ہاتھ کے آگے جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ سامنے ہی ہوا کرتی ہے، اسی لیے پھر حاصل ترجمہ کرنے کا سامنے کے. جی
اور ہدایت ہے اور جنت کی خوشخبری سنانے والا ہے مومنین کے لیے.
من کان عدوا للہ وملائکته ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. اوہ کتنا اونچا مقام جبریل اور میکائیل کا، کتنی بڑی فضیلت اور شرف اور سعادت کی بات اللہ نے ان کے لیے بیان فرمائی، کہ جو اللہ کا دشمن بنا، جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن بنا، جو اللہ کے رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا دشمن بنا، تو ایسے تمام کافر دشمنوں سے اللہ کو دشمنی ہے. یہ نہایت فضیلت کی چیز، جیسے کہتے ہیں کہ بھائی جو یہ صوفی جی سے دشمنی کرے گا نا میں اس سے دشمنی کروں گا، یہ نہایت جو ہے قرب اور محبت کی علامت ہے. تو یہاں ایک تو ملائکہ کی جماعت، دوسری حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت، تیسرے ملائکہ میں بھی خصوصیت سے یہ دو بزرگ ملائکہ جبرائیل اور میکائیل، ان کو اتنا اونچا مقام دیا گیا کہ جو ان سے دشمنی رکھے گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی رکھی، ایسا خطرناک معاملہ اس کا سمجھا جائے گا. اور اللہ سے دشمنی رکھنا تو ظاہر ہے، اللہ کی بات کوئی نہ مانے، احکام کی مذاق اڑائے، ایک طرح کی اللہ کے ساتھ دشمنی ہو جائے گی. اب سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جبرائیل کے اندر چند لغتیں ہیں، تین جیم کے فتح کے ساتھ اور ایک جیم کے کسرے کے ساتھ، کل چار قراتیں اس کے اندر ہیں. نمبر ایک کندیلن کے وزن پر، جبریلن کندیلن جبریلن. نمبر دو جم کے فتح کے ساتھ، شمویل جبریل. نمبر تین جم کے فتح کے ساتھ، سلسبیل کے وزن پر، جبرائیل حمزہ اور یا. نمبر چار بغیر یا کے، جحمریشن کے وزن پر، جبرائیل. چاروں کے راج جو ہے اس کے اندر پڑی گئی ہے. نام عبرانی زبان کا لفظ ہے جبرائیل عبداللہ کے معنی میں، میکال جو ہے عبیداللہ کے معنی کے اندر، تو جیم کا کسرہ، جیم کا فتحہ، حمزے کے ساتھ بغیر حمزہ کے، یا کے ساتھ بغیر یا کے، چار قراءت اس کے اندر آئی ہے، اور میکال کا عطف ملائکہ کے اوپر ہے، گویا کہ ملائکہ میں حضرت میکائیل جبرائیل تھے، لیکن الگ سے ذکر کیا گیا، خاص کام کے اوپر عطف ہو رہا ہے، اس طریقے سے اس کو الگ کر کے بیان کیا گیا. اور ایک قرآت کے اندر حمزہ اور یا کے ساتھ میکائیل بھی آیا ہے، اور ایک قرآت کے اندر جو ہے بغیر یا کے میکائیل آیا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کے لیے دشمن ہے. دیکھو بھائی، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لَهُمْ، ہم ضمیر آ جاتی تو ابھی کام پورا ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود کافرین اس میں ظاہر لایا گیا، تو یہ جملہ اس میں ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر استعمال کیا گیا. کیوں؟ دشمن کی وضاحت کرنا مقصود ہے، دشمن کی وضاحت کرنا مقصود ہے کہ اللہ کی دشمنی حقیقت میں کافروں کے ساتھ ہے، اس کی وضاحت کرنی مقصود ہے، ورنہ جو ہے اس میں ضمیر سے بھی کام چل سکتا تھا. تو اوقعوا موقع لہم، کہ لہم کی جگہ کے اوپر کافرین کو لایا گیا، بیانا لحالہم، ان کی حالت کو بیان کرنے کے واسطے کہ ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دشمنی ہے. جی،
جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے رسول اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جن کے تسلی کے ساتھ، اس کے فتح کے ساتھ، بغیر حمزہ کے اور ماں حمزہ کے، یا کے ساتھ اور بغیر یا کے، اور میکائیل کا دشمن ہے، اس کا عطف ہے ملائکہ پر، عطف خاص علی نام کے قبیل سے ہے.
کہتے ہیں کہ اس طریقے کا عطف کسی کی فضیلت پر تنبیہ کرنے کے لیے آتا ہے، عطف الخاص علی العام کسی کی فضیلت کے اوپر متنبہ کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے کہتے ہیں ایسے تو ششم کے سب طلبہ محنتی ہے، لیکن کالو کی محنت کا کیا کہنا، تو گویا کہ کالو کی فضیلت تمام طلبہ کے اوپر ظاہر کرنا اس کے اندر مقصود ہے. گویا کہ اس طریقے سے عطف الخاص علی العام کے ذریعے یہ اشارہ کرنا ہے کہ یہ گویا کہ الگ تھلگ جنس کا کوئی شخص ہے، کیونکہ عام طلبہ سب محنتی، لیکن کالو گویا کہ ایک الگ تھلگ کوئی جنس کا ہی انداز کے اندر بیان کیا جاتا ہے. جی،
اور ایک قرات میں میکائیل حمزہ اور یا کے ساتھ ہیں، اور دوسری میں بغیر یا کے. تو آدمی سن لے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کے دشمن ہیں، لفظ کافرین کو لہم زمین کی جگہ پر لایا گیا ان کے کفر کی حالت کو بیان کرنے کے لیے.
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، شان نزول نمبر ایک سیوتی کے قول میں کیا ہے، عبداللہ ابن سوریہ وہی یہودی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، ہم آپ کے اوپر کیسے ایمان لائے، اس لیے کہ آپ ہمارے پاس کوئی معجزہ اور کوئی مضبوط چیز تو لائے ہی نہیں، حالانکہ معجزہ یہ دلیل ہے صدق نبوت کی، اور آپ نے تو ابھی ہمارے سامنے کوئی معجزہ ظاہر ہی نہیں کیا، پھر ہم کیسے آپ کے اوپر ایمان لائے. اس بات کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. نمبر دو، ایک یہودی تھا مالک ابن حنیف نام کا، یہ یہودی مالک ابن حنیف ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں فرمایا کہ تم یہودیوں سے یہ عہد لیا گیا تھا تورات کے اندر کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تم اس کے اوپر ضرور ایمان لے آنا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تم ضرور اس کے اوپر ایمان لے آنا. تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں ہماری شریعت میں، ہماری آسمانی کتاب میں، تو اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور پکی بات یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر کھلم کھلی آیتیں نازل فرمائی ہے، واضحات، ظاہر ایک دم کھلی ہوئی. یہ ابن سوریہ کے قول کی تردید ہے جس نے کہا تھا اس کانے نے کہ ماں جی اتنا بھی شہید، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم کو کوئی معجزہ نہیں بتلایا. وما یکفر بها الا الفاسقون، نافرمان لوگ ہی اس آیتوں کا معجزات کا انکار کرتے ہیں. باقی بے شمار معجزات حضور کے ذریعے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے، کفر بها، انکار کیا. اور یہ ہے وہ مالک ابن حنیف کا رد، اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم. جی،
اور پکی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کھلم کھلی آیتیں اتاری. یہ ابن سوریہ کی اس بات کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی چیز لے کر نہیں آئے. اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کا، اور فاسق لوگ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں.
اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون. یہاں عہد سے کیا مراد؟ تو امام سیوطی رحمہ اللہ کی رائے یہ کہ وہ عہد مراد ہے جو بنی اسرائیل سے، یہود سے تورات کتاب میں اور نبیوں کے واسطے سے لیا گیا تھا کہ اگر تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب ہو تو تمہیں فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا چاہیے. خرج کا مطلب ظہور نبوت ہے. ان خرج یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے تو تم سب کو جو ہے اپنے آبائی مذہب کو، یہودی مذہب کو، عیسائی مذہب کو چھوڑ چھاڑ کر کے ان کے مذہب پر ایمان لے آنے کا وہ معاہدہ مراد ہے. نمبر دو، دوسری رائے لائے او کہہ کر کے، اس کو بازے نے قبول کیا، بازوں نے اس رائے کو قبول نہیں کیا. یہ کون سی رائے ہے؟ دوسرا قول، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں کے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، بہت مفصل معاہدہ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. وہ معاہدہ یہ تھا جس کا حاصل اور خلاصہ کہ ہم سب مدینہ میں آپس میں مل جل کے رہیں گے، آپس میں کوئی جنگ نہیں کریں گے. باہر سے اگر کوئی آدمی مدینۃ المنورہ پر حملہ کرے تو ہم سب مل کر کے اس باہر کے حملے کا مقابلہ کریں گے. اور یہود پر کوئی حملہ کرے تو مسلمان حملہ وروں کی مدد نہیں کریں گے، اور مسلمانوں پر کوئی حملہ کرے تو یہود ان کی مدد نہیں کریں گے. یعنی باہر کے دشمنوں کی ہم مدد نہیں کریں گے، بلکہ آپس میں مدینہ والے ایک دوسرے سے مدد کریں گے. یہ معاہدہ تھا مذہبی بنیاد پر نہیں، وطنی بنیاد کے اوپر تھا کہ مدینہ تمہارا بھی وطن، مدینہ ہمارا بھی وطن، وطنی بنیاد پر معاہدہ کر لو کہ آپس میں لڑیں گے نہیں، باہر سے کوئی حملہ کرے تو مل جل کے دفاع کریں گے، باہر سے کوئی حملہ ور آوے تو اس صورت کے اندر مسلمان پر حملہ ور ہو تو یہود باہر والوں کی مدد نہیں کریں گے، یہود پر کوئی حملہ ور ہو تو مسلمان اس باہر کے حملہ کرنے والے کی مدد نہیں کریں گے. یہ تھا معاہدہ. تو اس معاہدے کو بھی بعض مفسرین نے مراد لیا ہے اوکلما عاہدوا سے. کیا بھلا جب بھی تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی معاہدہ کیا نبی پر ایمان لانے کا، اگر نبی ظاہر ہو جائے یا یہ کہ مشرکین کی مدد نہیں کرو گے نبی کے خلاف، تو نبذہ فریق منہم، تم بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے اس معاہدے کو پھینک دیا۔ پھینکنا دو طریقے سے ہوتا ہے، حقیقتاً مجازاً، یہاں حقیقتاً پھینک دینا مراد نہیں ہے، مجازی اور معنوی مراد ہے، یعنی اس معاہدے پر تم نے عمل نہیں کیا۔ پھینک دینے کا مطلب تم نے عمل نہیں کیا اس معاہدے کے اوپر۔ تو نبذہ فریق منہم بنقدہی، اس معاہدے کو توڑ کر کے، اس کی خلاف ورزی کر کے۔ اور کلما کا جواب یہ استفہام انکاری کا محل ہے۔ دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو حمزہ استفہام انکاری کا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کلما کا جواب محل حمزہ ہے، یعنی تم لوگ اس معاہدے کو نبھاتے نہیں ہو بلکہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہو اور معاہدے کے شرائط کو تم لوگ توڑتے ہو۔ عذاب کے موقع پر یہی ہوا کہ جب ابو سفیان نے تمام مشرکین کے بڑے بڑے قبیلوں کو جمع کیا اور ان کی ایک فوج لے کر مدینہ منورہ کے اوپر لشکر کشی کی، تو اس وقت پر بنو قریظہ کے یہودیوں نے ان کا تعاون کیا، بلکہ اس لشکر کشی کا سبب ہی یہود بنے تھے۔ بہت سے یہودی، حیی ابن اختب وغیرہ، باقاعدہ سفر کر کے مکہ المکرمہ گئے، مکہ والوں کو انہوں نے آر دلائی کہ تمہارے اتنے سارے آدمی بدر میں مارے جاوے، نہیں تم ایسے چپ چاپ بیٹھے ہو، چڑیاں پہنی ہیں کیا تم لوگوں نے؟ اس طریقے سے ان کو آڑے دلوائی اور کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے آپس میں معاہدہ کیا کہ جب تک ہم میں سے ایک آدمی بھی بچے گا ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جم کے مقابلہ کریں گے۔ اور پھر یہ طے ہوا کہ یہ لوگ باہر سے حملہ کریں گے مکہ کے، اور قریظہ مدینہ کے اندر رہ کر کے مدد کریں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اس کے نتیجے میں غزوہ احزاب ختم ہوتے ہی فوراً بنو قریظہ کی جنگ ہوئی۔ اس کی طرف آیت کے اندر اشارہ ہے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان یہودیوں میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بس چند یہودیوں کو ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جی
تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان یہودیوں نے
جن کو بھی گل سے پیچھے بھیج دینا، چشمے والے، درمیانی چشمے والے آپ، چلو،
کیا ایسی بات نہیں ہے کہ ان یہودیوں نے جب جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں اگر وہ ظاہر ہو جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین کی مدد نہیں کریں گے، تو ان میں سے ایک فریق نے اس عہدے کو توڑ کر پشت پشت ڈال دیا۔ کلما کا جواب ہے، اور یہی استعفی میں انکاری کا محل ہے، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ بلکہ ان میں کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔
ولما جاءهم رسول من عند الله، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ تورات پر ایمان کا تقاضا قرآن پر ایمان لانا، تورات پر ایمان کا تقاضا آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اس لیے کہ اگر تم تورات کو مانتے ہو تو تورات کی پوری عبارتوں کو مانو، اور تورات کی عبارتوں میں حضور کی سچائی لکھی ہوئی تھی، قرآن کی صداقت لکھی ہوئی تھی۔ اب تم لوگ آخری نبی کو نہ مانو اور قرآن کو نہ مانو تو تم تو تورات کے ہی مکذب ہو گئے، تورات ہی کو جھٹلانے والے ہو گئے۔ یہ اس آیت میں ان کو کہا گیا ہے، ولما جا، اور جب ان بنی اسرائیل کے پاس اللہ کے یہاں سے ایک پیغمبر آ گئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تصدیق کرتے تھے اس تورات کتاب کی جو ان یہود کے ساتھ تھی۔ دیکھو معیت سے معیت ظاہریہ مراد نہیں لینے کی، ہر یہودی ہر وقت ہاتھ میں تورات لے کے تھوڑا ہی چلتا تھا، معیت سے معیت مانویہ مراد لینے کی، کہ ان کی کتاب ان کے پاس آنے والی ان کے لیے نازل کی جانے والی وہ کتاب ہے تورات، یہ اس کا مطلب معیت مانویہ۔ تو معہم جو تورات کتاب ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، اللہ کی کتاب یعنی تورات کو پس پشت ڈال دیا، یعنی تورات کی عبارت پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا، یہ ہے مطلب اس کا۔ دیکھو یہاں نبز سے وہی نبز مانوی مراد ہے، اس سے مراد نہیں ہے، عمل نہ کرنا مراد ہے، اور ایک جماعت نے یہ حرکت کی، اس لیے کہ بعض یہودی ایمان لائے تھے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم ای لم یعملوا، انہوں نے عمل نہیں کیا، بما فیہا جو عبارت تورات میں تھی، من الایمان بالرسول رسول پر ایمان لانے کی، وغیرہ قرآن پر ایمان لانے کی، اس عبارت پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ کأنہم لا یعلمون، اور انہوں نے ایسا سلوک کیا گویا کہ وہ اس کو کتاب اللہ جانتے ہی نہیں۔ ما فیہا من انہ نبی حق، گویا کہ وہ تورات کی عبارت کو جانتے ہی نہیں کہ یہ نبی حق ہے یا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس بات کو لوگ جانتے ہی نہیں، ایسا ان لوگوں نے سلوک اور برتاؤ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ جی،
اور جب ان یہودیوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی،
اس کو کہتے ہیں تعارف جاہلہ، یعنی کسی چیز کو آدمی پہچانتا ہو جانتا ہو لیکن جاہلانہ انداز میں پیش آوے، ایسا ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ سلوک کیا، حالانکہ قرآن کو جانتے تھے، آخری نبی کو جانتے تھے، لیکن جیسے نہیں جانتے تھے ایسا ان لوگوں نے برتاؤ کیا۔ کأنہ لا یعلم۔ جی،
اور جب ان یہودیوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے جو سچا بتلاتے تھے، ان کو جو ان کے پاس تھا، تو اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات کو پس پشت ڈال دیا، یعنی اس میں رسول وغیرہ پر ایمان لانے کے بارے میں جو باتیں تھیں اس پر عمل نہیں کیا، گویا کہ اس کو جانتے ہی نہیں۔